عاقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحق قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں گفتگو جاری ہے، جس میں جناب رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی جانب کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سارے کے سارے ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور معرفت امام کے سلسلے میں اس آیہ کریمہ میں جن صفات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کی گفتگو ہماری اس صفت پر ہو رہی تھی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی کار خیر انجام دینے کی۔ اور اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کل گزارش کی گئیں اور کچھ باتیں آج گزارش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق خیر کا ہے، خیر یعنی شر کا مد مقابل، اب جس لفظ سے آپ چاہیں اس کا ترجمہ کریں، ایک مفہوم ہے وسیع جس کا ترجمہ اردو میں اچھائی کے ذریعے، نیکی کے ذریعے اور دوسرے الفاظ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے کہ خیر۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ شاید زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہ ہو۔ انسان اگر انفرادی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی یا خیر پر ہوگی یا شر پر ہوگی۔ اگر اس کے اپنے تعلقات گھر کے اندر ہیں، اپنی زوجہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہن سے، تو ان تعلقات میں یا خیر ہوگا یا شر ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان کے تعلقات سماجی اعتبار سے جو ہوں گے اس میں بھی انسان یا خیر پہ ہوگا یا شر پہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں ہر چیز میں، یعنی ایک ایسا وسیع لفظ ہے یہ کہ جس چیز پر بھی میں اشارہ کروں اس میں اس کا تعلق ہے۔ چونکہ آج شب جمعہ ہے اور آپ ظاہر سی بات ہے آپ مستحضر ہیں کہ افراد زیادہ ہیں، افرادی قوت، اور ہمارے پاس جگہ کم ہے، لہذا مجھ سے کہا جا رہا جتنا ممکن ہو آپ لوگ آگے اور سمٹ کے بیٹھ جائیں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں انتظامیہ بیچاری یہی چاہتی ہے کہ آپ مجھ سے اور قریب ہو جائیں، جسمانی اعتبار سے صحیح، روحانی اعتبار سے تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے قریب ہوں، لیکن کم از کم جسمانی اعتبار سے اور قریب ہو جائیں تو جتنا ممکن ہے اتنا۔ اور بہرحال یہ چند دن، یہ چند راتیں کہ جو عاشورہ تک ہیں، اس میں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دائیں بائیں یا آگے کہیں جگہ خالی نہ رہے، ورنہ اگر کوئی بیچارہ آ کر کے اسے لوٹنا پڑ جائے یا نہ سن سکے تو بہرحال ہم شاید اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں قرار پا جائیں گے۔ لہذا آپ جو بھی جہاں بیٹھ رہا ہے وہ اپنے دائیں بائیں اس چیز کو دیکھ کر کے بیٹھے، یا کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے کہ بعد میں کسی کا حق ضائع ہو۔ اور انتظامیہ بھی بیچارے مجبور ہیں کہنے پر، چونکہ بہرحال کچھ قانونی مشکلات ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں اور ہمیں پابندی کرنی چاہیے تاکہ جتنا ممکن ہو ہم اور بہتر انداز میں اس کو قائم رکھ سکیں۔ اور اب یہ بہرحال بات آ ہی گئی ہے، ہماری زندگی کا، توجہ کیجیے گا، ہماری زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ذمہ داری والا جو سبجیکٹ ہے، جو چیپٹر ہے، وہ عزاداری ہے. یہ صرف ایک اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم آ کر کے جمع ہو کر کے امام حسین پر گریا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ ایک پہلو ہے اس کا. سب سے زیادہ جو ہم اپنے کلچر کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وہ عزاداری سے پیش کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے، دوسرے اعمال کے ذریعے سے مختلف فرق اسلامی اس میں شامل ہیں، لیکن یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں پر ہم پہچانے جاتے ہیں. جتنا ہم اس میں منظم رہیں، جتنا ہم اس میں چیزوں کا خیال رکھیں گے، طہارت کا خیال، نظافت کا خیال، دوسروں کے حقوق کا خیال، ایک دوسرے پر ایثار کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کا جذبہ، انتظامیہ مومنین کا احترام کرے، مومنین انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، یہ جو جذبہ ہے جتنا یہ بڑھتا جائے گا، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، امام حسین آپ کو دعا دیں گے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. خود آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں کسی قسم کا آپ اختلاف دکھا دیں آپس میں، نظریاتی اعتبار سے صحیح، جہاں کربلا میں کچھ لوگ شہید ہیں، اس میں کچھ آقا ہیں، کچھ غلام ہیں. ایک پوری فہرست ہے کون کون غلام شہید ہوئے ہیں، اب جناب بزر کے غلام، جناب زہر کے غلام، جناب کس کے غلام، عابس کے غلام، سارے کے سارے وہاں موجود ہیں فہرست میں. لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا اختلاف نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، نہ اس کے ذہن میں یہ فکر ہے. سب ایک پرچم کے تلے آ کر کے جمع ہوئے، سب ایک پرچم کے تلے اس طریقے سے جمع ہو گئے کہ ساری چیزیں مٹ گئیں. اگر حسین ابن علی اپنے بھائی کے جنازے پر جاتے ہیں تو ایک انسان کے غلام، اپنا غلام بھی نہیں، کسی دوسرے کے غلام کے جنازے پر بھی حسین حاضر ہے. دکھائیے کوئی میدان جہاں اس طرح کا درس دیا جا رہا ہو. اور اب کتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پاک و پاکیزہ میدان کی محنت کو اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر سے دوسروں کے سامنے کیسا پیش کرتے ہیں. اگر کوئی ایک بھی یہ تصور لے لے کہ آپ روڈ کا حال دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا تھا، کہ یہاں کچھ لوگ مجلس کرنے آئے تھے، یہ اگر یہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ سوچیں اس چیز کو، بہت حساس موضوع ہے یہ. بہرحال یہ میں کچھ کہہ نہیں، باتیں ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی، لیکن یہ کتنا حساس موضوع ہے. اسی کے برخلاف اگر ساری چیزیں منظم ہوں تو اتنا بڑا مجمع جمع ہوا لیکن کچھ نہیں، یعنی سوچنے پر مجبور ہو جائے پورا محلہ کہ یہ کون لوگ ہیں، اتنا بڑا مجمع روز آتا ہے اور روز جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی آثار نظر نہیں آتے، کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں، کہ ایک نام شخص تھا بنام حسین. اور میں انشاءاللہ اسے عرض کروں گا آپ کے سامنے کسی وقت میں، اتنا خطرناک ہے یہ مقام کہ میں سمجھتا ہوں انسان کی بہت سی چیزوں کی بنیاد ہے عزاداری پر. کافی چیزیں ایسی ہیں، فکری بنیادیں اسی پر آ کر کے ٹھہرتی ہیں، عملی بنیادیں یہیں پر آ کر کے ٹھہرتی ہیں. اور اب جب بات آئی ہے تو میں اسی جگہ پر اس کو عرض کروں آپ کے سامنے، کیونکہ موضوع سے بھی میرے ہیں خیر و شر کے اعتبار سے، کہ جو کام جتنا سخت ہوتا ہے یا جو کام جتنا اہمیت رکھتا ہے اس میں اتنی ہی ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. توجہ کیجئے گا، آپ دیکھیے، میں کہیں پر جاؤں، کسی دوسرے جگہ پر ہم گئے، جو لوگ ہم کو نہیں پہچانتے، کون ہیں آپ؟ کہ میں فلاں آیت اللہ کا نمائندہ ہوں. اچھا اچھا تشریف لائیے. یہ کہنا آسان ہے، اس بڑی شخصیت سے اپنی نسبت دے دینا آسان ہے، کہ ہم ان کے نمائندے بن کر کے آئے، آیت اللہ سیستانی کے نمائندے ہیں ہم۔ کتنا آسان ہے یہ لفظ، اور سارے کا مجمع احترام کر رہا ہے، لیکن اب ہمارا ہر عمل اس لیول پر ہو کہ جہاں آغا سیستانی کی توہین نہ ہونے پائے۔ ہمارے بولنے کا طریقہ، ہمارے بات کرنے کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ساری چیزیں، کہ دنیا یہ نے کہا کہ یہ کس کے نمائی کہاں سے آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب نسبت دی ہے، اچھا اگر کوئی دوسرا آدمی وہی کام کرے جو میں کر رہا ہوں تو اس کو لوگ برا نہیں کہیں گے، مجھے کہیں گے کیوں؟ کہا کہ آپ یہ لباس پہنے ہیں، آپ کی نسبت ہے کسی طرح حوض علم یا قوم سے مثلا، وہ تو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اسی چیز کو جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عجب شان سے کہا۔ ایک بار ایک سوال بھی کیا گیا تھا اب سے کئی سال پہلے، وہ اس میں حل ہو جائے گا، کہ امام فرماتے ہیں یا معاشر الشیعہ، اے گروہ شیعہ، اے میرے پیروکار، اے میرے نقش قدم پر چلنے والوں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے زینت بننا ذلت نہ بننا، ہمارے لیے سبب زینت بننا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری حرکتوں کو کوئی دیکھے گا تو وہ ہم تک محدود نہیں رہے گا، فوراً بات آگے جاتی ہے، یہ کس کے ماننے والے، کس کے چاہنے والے، کون سا مذہب ہے؟ کہا یہ مذہب جعفری ہے، اور جب مذہب جعفری ہے تو مذہب جعفری کی پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ طہارت ہے، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو جتنی بات مہم ہوتی ہے اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، سچ کہا تھا خطیب اعظم نے کہ آزاداری کے فانوس میں دین کی شمع روشن کرو، یعنی اگر دین کی شمع کہیں جل سکتی ہے تو وہ آزاداری کا فانوس ہے۔ اگر آزاداری کے فانوس میں دین کی شمع کو روشن کر دیا جائے تو چاہے جتنی آندھیاں اور جیسی آندھیاں آئیں دین برباد نہیں ہو سکتا۔ اگر آزاداری کے فانوس میں دین کی شمع روشن کی جائے، اور اگر، اب یہ جملہ میں ذرا سا عجیب سا کہہ رہا ہوں، اگر آزاداری کے فانوس میں دین کی شمع کو روشن نہ کیا جائے، کوئی اپنی مرضی کے فانوس پر روشن کرنے پر آ جائے شمع دین کو، تو نہ کل روشن ہوئی تھی نہ آج روشن ہو سکے گی، ایک معمولی سی آندھی اڑا کے لے جائے گی، دین کا نام تو رہ جائے گا روح نہ رہ جائے گی۔ لیکن اگر آزاداری کے فانوس میں دین کی شمع روشن ہو جائے تو ایسٹ کی آندھی آ رہی ہو، ویسٹ کی آندھی آ رہی ہو، کوئی بھی یلغار ہو رہی ہو، وہ شمع بجھنے نہیں پائے گی، اور کہنے والا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ماں ہرش داریم از محرم و سفر داریم، میرے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے۔ ایک صلوات بہت دیں محمد اور عالم۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ایسے انسان کا جملہ ہے جس نے دین کو جب دنیا کی سطح پر آ کر کے روشناس کرا دیا، جب دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو اس وقت کے دانشوران کے جملے ہیں، یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، 1400 برس پرانا قانون، یہ فرسودہ قانون آج یہ کہاں لائے عمل کے لائق عمل ہے، آج اس میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس بڑھتی ہوئی دنیا کے زمانے میں سامنے آ جائے اور اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ اس نے آواز دی، تم نے دین کا نام سنا ہے، دین کو دیکھا نہیں ہے، میں اس دین کو پیش کرنے والا ہوں جو تمام بھی ہوا تھا، جو کامل بھی ہوا تھا، جس پر نعمتیں بھی تمام ہوئی تھی، جس سے خدا بھی راضی ہوا تھا، اور جب اس دین کو اس نے آ کر کے پیش کیا تو آپ کے سامنے موجود ہے، ساری دنیا لرز رہی ہے لیکن اس دین کی شمع کو بجھا نہیں پا رہی جس نے یہ دین کے پیغام دنیا کو دیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنی محنتوں پہ دین کو پہنچا دیا، ہم نے اپنی مشقتوں پہ دین کو پہنچا دیا، ہم نے عوامی قوت پہ دین کو پہنچا دیا، ہم نے اپنی سیاست پہ دین کو، نہیں، اس نے کہا ہم نے دین کو پہنچایا ہے تو محرم و سفر کے نتیجے میں پہنچایا۔ جب دین کی بات آئی، جب دین اگر ازاداری کے فانوس میں دین کی شمع کو روشن کر دیا جائے تو پھر کوئی نہیں بجھا سکتا اسے. ابھی خیر یہ موضوع نہیں ہے، نہ اور آپ کے سامنے عرض کرتا تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ازاداری اتنا مہم چیپٹر ہے ہماری زندگی کا، اس کو انسان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم نے آئے ہو بیٹھے ہو مجلس کی اور ہم چلے گئے ہو، بات تمام ہو گئی، پھر محرم آئے گا انشاءاللہ. پھر ایسا نہیں ہے، پلان ہونا چاہیے اس محرم میں کیا چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے. آپ دیکھیے جب تک آپ کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہ ہو، جب تک یہ طے نہ کیا ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے. مانی یہ نہیں ہے کہ انسان سڑک پہ نکل کے زندہ باد مردہ باد کرے، محرم کا مقصد کبھی یہ نہیں رہا، توجہ کریں، محرم کا مقصد یہ نہیں ہے. محرم انقلاب سکھاتا ہے، توجہ کریں، محرم انقلاب سکھاتا ہے، بغاوت نہیں. فرق ہے آ کر کے کہیں زندہ باد مردہ باد کرنا، روڈ پر نکل کر کے ہنگامہ کرنا، وہ دوسروں کا طریقہ ہے. محرم انقلاب سکھاتا ہے. انقلاب کے معنی ہے اپنی ماہیت کو بدل لو، اپنی کیفیت کو بدل لو. کل تک کیا خرابیاں تھیں ان کو چینج کرو، یا ٹارگیٹ کرو کہ اس محرم میں ہمیں اپنے اندر اتنے چینج پیدا کرنا ہے، ہم کو محرم میں اتنا کام کرنا ہے. پھر دیکھیے محرم کہاں لے جاتا ہے انسان کو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جو فرش عزا پر قدم رکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وقربتن الی اللہ. فرش عزا پر قدم رکھ رہا ہے قربتن الی اللہ. قربتن الی اللہ یعنی عبادت، توجہ کریں، کوئی شوخی نہیں ہے. ابھی اور بات ہے چونکہ ہم لوگ خود یہاں سے بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، کچھ باتیں ہیں جو معنی ہوتی نہیں کہہ سکتا انسان، ورنہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے فرش عزا. ایک مجلس میں شرکت کر کے انسان کتنا کچھ حسین سے لے سکتا ہے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے آسانی سے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک صاحب نابینا ہے، آیت اللہ ہے، آیت اللہ العظما ہے، نابینا ہے، بہت لوگ یہ کرو وہ کرو، کہیں رک جاؤ، جلوس گزر رہا ہے، کہا مجھے باہر لے چلو. کہا آپ کیسے، کہا مجھے باہر لے چلو. باہر گئے، جب جلوس گزر گیا تو خاک اٹھائی، آنکھ سے لگا دی، روشنی آ گئی. کیا چیز ہے یہ، کیا چیز ہے یہ، یعنی اس خاک میں اتنی طاقت ہے، اس خاک میں اتنی طاقت ہے، اس فرش میں اتنا اثر ہے، ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے، توجہ کریں، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے، چونکہ ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں. اچھا آپ خود بتائیے، میں اسپتال روز جاتا ہوں، ڈیلی صبح اسپتال گئے، شام کو چلے آئے، صبح اسپتال گئے، شام کو چلے آئے، کب اچھا ہو جاؤں گا، کبھی نہیں، چونکہ اسپتال جانے سے کوئی تھوڑی اچھا ہوتا ہے. کہ جاتے نہیں، جاتے نہیں، کیسے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جائیں کیوں جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کچھ دیر بیٹھیں گے چلے آئیں گے، اس سے کبھی نہیں اچھے ہوں گے، کہ پھر کیسے اچھے ہوں گے. کہ ارادہ کر کے جائیے، کرنا کیا ہے، آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کان کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر جائیے اس کو دکھائیے، جو وہ کہے وہ کریے. آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھائیے، کوئی مشکل آنکھ میں آئی، آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھائیے، اس کے بعد وہ نسخہ لکھے گا کہ یہ کرنا یہ نہ کرنا. کچھ مثبت پوائنٹس ہیں، کچھ منفی پوائنٹ ہیں، مثبتات کو لیتے جائیں، منفیات کو چھوڑتے جائیں، خود بخود شفا نصیب ہونے لگے، خود بخود فائدہ ہونے لگے گا. فرش عزا پر چلے گھر سے، مولا آپ جانتے ہیں، پورا مجمع نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں میرے اندر تکبر ہے. توجہ کیجئے، میں بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، بہت چھوٹی سامنے کی بات کہہ رہا ہوں، لیکن توجہ کریں. فرزند رسول، آپ کو معلوم ہے آج شب 8 ہے، آپ کسی ایک کو رونے آئے ہیں، باب الحوائج ہے، وہ مرادوں کو پوری کرتا ہے، کل کر رہا تھا، آج بھی کرتا ہے، اس میں کل کی طاقت تھی، آج بھی طاقت ہے، قیامت تک کی طاقت موجود ہے عباس کے اندر. گھر سے چلے، عباس، علی کلال، سرکار، کوئی نہیں جانتا، میرے گھر والے بھی نہیں جانتے، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا. میرے اندر تکبر ہے، غرور ہے، حسد ہے، دوسروں سے جلن ہے، کینہ ہے، یہ سارے نگیٹو پوائنٹس ہیں ہماری زندگی کے. سرکار میں آج آپ کی مجلس میں جا رہا ہوں، آپ طبیب ہیں، میں مریض ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں، ہم مریض ہیں. میرے عزیزو، کاش ایک مجلس اس طرح ہم پڑھ کے دیکھیں اور آپ سن کے دیکھیں. محرم یعنی یہ. اور اگر چینج نہ پیدا ہو جائے، کیا مجال کوئی عباس سے دل سے مانگے اور جواب نہ سنے، کیا مجال ہے؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں فکر نہیں ہے، ہم نے محرم کو اس جہت سے دیکھا نہیں کہ محرم ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، فرش اعظم ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، ہمارے برے ماحول کو صحیح کر سکتا ہے. توجہ کریں، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. فرش اعظم ہے محرم اور آ رہا ہوں بیٹھ جانا، اتنا بڑا مجمع دکھ رہا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں درمیان میں لوگوں کے. وزٹنگ کارڈ کسی کے پاس، کسی کو بولا انویٹیشن کسی کے پاس گیا تھا؟ کیوں آئے ہیں؟ یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں کھینچ کے لا رہے ہیں. اب یہ ہمارے اندر ہنر ہونا چاہیے کہ ہم تو تمہیں سمندر تک لے آئے، اب تم نہ پیو تو ہم کیا کریں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں نہیں ہے؟ توجہ کریں، وہ ہم نہ لے تو وہ کیا کریں آخر؟ ہم نے تمہیں اٹھا کر کے فرش اعظم تک پہنچا دیا، ہم نے اس محبت کے ذریعے سے، ہم نے اپنی طاقت کے ذریعے سے، ہم نے اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے تم کو اپنے تمہارے گھر سے اٹھایا، فرش اعظم تک پہنچا دیا، اب بھی تم نہ لینا چاہو تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ اب تمہیں چاہیے ارادہ کرو، چلتے چلے جاؤ، اور جتنا اڑنا چاہو جتنا طاقت تمہارے اندر ہم عطا کرتے جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا آپ کے سامنے، ورنہ تو ایسا موضوع ہے کہ اگر اسی صرف معرفت محرم اور معرفت عزا پر اگر گفتگو ہو تو پھر کیا چیز ہے جو سامنے آئے گی؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں مسلسل دو مہینے تک، جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے، جب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کسے لوگ برا کہتے ہیں؟ کہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس میں صلاحیت نہیں ہے، یا تم اس کے نسخے پر عمل نہیں کر رہے، دو ہی حال تو ہے. آپ ایک سمندر میں روزانہ نہانے جاتے ہیں، کسی حوض میں دو مہینے تک نہاتے رہے جو کہ تو کیا ہوگا؟ کہ تمہیں نہانا نہیں آتا یا پانی خراب ہے، یہی تو حال ہو سکتا ہے، ورنہ سوال ہی نہیں. کوئی انسان دو مہینے تک مسلسل نہاتا رہے اور پھر بھی مائل باقی رہ جائے، کیسے ممکن ہے؟ دو مہینے تک سمندر بحر حسینی میں غوطہ ور ہوں، توجہ کریں، دو مہینے تک حسین ابن علی سے رابطہ ہو اور پھر بھی روح میں کثافت باقی رہے، تعجب نہیں ہے؟ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ میں جسارہ تو نہیں کر سکتا، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، کیوں نہیں نکلتی یہ کثافت؟ اگر محرم کے پہلے دو بھائیوں میں جھگڑا تھا تو محرم کے بعد دونوں کیوں گلے نہیں ملتے؟ یہ کینہ کیوں باقی ہے؟ چونکہ ہم نے محرم کو ابھی اس نظر سے دیکھا کہاں ہے جس نظر سے حسین دکھانا چاہتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ سوچنے کا مقام نہیں ہے، دیکھنا کہ نہیں، ہمیں اپنی مجلسوں پہ غور کرنا چاہیے. اگر ہم محرم کے بعد بھی کسی سے حسد رکھتے تھے پہلے اور بعد میں باقی رہا، مجلسوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں کچھ نہ کچھ مشکل ہے اس کے اندر، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. اب میں نے عرض کیا تھا، جناب وہاب کئی دن رہے حسین ابن علی کے ساتھ، کیسی زندگی بدل گئی؟ جناب زہر کتنی دیر کے لیے آئے تھے، کیسا حسین نے بدل دیا؟ کیا صلاحیت تو نہیں ہے؟ لیکن وہی حسین چل کر کے عبیداللہ ابن حر جعفی کے خیمے تک گئے اور وہ نہیں آیا. فرق کیا تھا؟ زہیر کو بلایا، آئے بدل دیا، وہاں تک خود گئے مولا، وہ نہیں آیا. یعنی بدلہ اس کو جائے گا جو خود چاہے. اس بارگاہ سے بدلہ معجزہ نہیں کریں گے حسین ابن علی، کر سکتے ہیں لیکن قرار یہ نہیں ہے. تم ارادہ کرو، مدد نہ ملے تب کہو،
فَإِذَا عَزَمْتَ، قرآن مجید نے کہا پیغمبر سے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم نے ارادہ کر لیا تو پروردگار پر بھروسہ کرو. نہ صرف توکل تمہارے ارادے کے بغیر کارساز ہے اور نہ تمہارا ارادہ بغیر توکل کے کارساز ہے. پہلے حسین ابن علی سے چاہو اور پھر ان سے مدد مانگو. جب ارادہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے کا تو مولا کیوں اس کے، تو لطف و کرم ہے کہ اتنا ہم کو مل جاتا ہے بغیر ارادہ کیے ہوئے بھی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ باتیں مجھے نہیں کہنی چاہیے، میں آپ سب سے بدتر ہوں، لیکن ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے جو فیڈ ہے ائمہ طاہرین کی جانب سے یا علماء کی جانب سے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اب یہاں سنیے جو میں کہنا چاہ رہا تھا. میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ تصور تو ہو گیا تھا محرم کتنا مہم مسئلہ ہے. یا زداری کھیل نہیں ہے. کون روئے گا میرے لال پر؟ ایک قوم پیدا ہوگی. آسان مسئلہ ہے یہ، اتنے ہلکے بھی اس کو لے لیا جائے. جس کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں گے، جس کے بزرگ تمہارے بزرگوں پر روئیں گے، جس کے جوان تمہارے جوانوں پر روئیں گے. ادھر کیسا انتظام ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں اس چیز کو. مصائب ہے، طے ہے کہ مصائب ہے، لیکن اس کے علاوہ فکر بھی ہے اس کے اندر کہ ایک نسلن بعد نسلن کے لیے پروردگار نے کوئی انتظام کیا. بس یوں ہی کیسے ممکن ہے؟ کیوں ہے یہ؟ کہ یہی ذریعہ بنے گا انسانوں کی ہدایت کا، یہی ذریعہ بنے گا کمال انسانی کا، یہی ذریعہ بنائے گا تمام ان چیزوں کے حاصل کرنے لے کر جو مقاصد انسانی ہیں. تو نہ مہم مسئلہ. خیر میں نے کہا اگر یہ معرفت اعظم پر مجلس ہو تب اس میں اور باتیں ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، آپ سنتے رہتے. میں تو خیر اپنا ایک درس ہے جو دوہرا رہا ہوں. اب سوچئے اتنا مہم مسئلہ کہ جہاں علماء نے ایک ایک مجلس سے اپنے مقاصد عالیہ کو حاصل کر لیا. اس نعمت الہی کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کتنی سخت ہوگی؟ اگر ہمارے کسی فعل سے ایام عزا اور عزا کی توہین ہو جائے کیسا ہوگا یہ؟ تو جتنی بڑی چیز ہے اسی اعتبار سے سزا ہے. آپ کسی ایک بیچارے کسی مزدور چپراسی کو کچھ بات کہہ دیں تماچا مار دیں، اس کا ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ ملک کے پریزیڈنٹ کو تماچا مار دیں وہی بات ہے. اہمیت سے بڑھتی جائے گی سزا. اتنی مجال تمہاری یہ عزا جس کی پشت پر پتا نہیں کتنے علماء انبیاء صلحاء کا خون موجود ہے. یہ عزاداری یہاں تک پہنچی، کتنے ہاتھ کٹے ہیں، کتنی گردنیں کٹی ہیں، کتنے لوگ زندہ دیواروں میں چنے پھر یہاں تک آئی. اگر ہماری ذرا سی بات سے فرض کریں ایک عدد ہم نے کوئی گلاس بھی کنارے پھینک دیا اور کسی نے دیکھا ہوگا کیا تھا، کرے کچھ لوگ مجلس میں آئے تھے، اس نے ایک ہلکا سا اشارہ توہین آمیز کر دیا، ذمہ دار کون ہے؟ اور اسی کے برعکس اگر کچھ چیز پہلے دکھی بھی لیکن مجلس سے جاتے وہ صاف کر گئے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ یہ بہت معمولی چیز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ یہاں ایسا ہوتا ہے، نہیں نہیں، میں صرف ایک مثال اور ایک مفہوم میں گفتگو کر رہا ہوں، مزداق میں نہیں. معنی یہ نہیں کہ یہاں ایسا ہوتا ہے، ہوا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انتظامیہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کرتی کہہ کر کے کہ ان کا وظیفہ پورا ہو جائے، ورنہ عزادار سوال ہی نہیں ہوتا اس طرح کام کرے. میں تو صرف ایک مفہوم میں گفتگو کر رہا ہوں. اتنا مہم موضوع، اس میں کتنی ذمہ داریاں ہوں گی؟ مجھے لگتا ہے شاید بات آگے نہ بڑھا سکوں، جس جگہ پر سنیے. ایک مجلس میں تین طرح کی ذمہ داریاں ہیں جو بیک وقت کام کرتی ہیں. توجہ میرے عزیزوں، ایک مجلس میں تین طرح کی ذمہ داریاں جو بیک وقت کام کرتی ہیں، اور یہ تینوں ذمہ داریاں وہ ہیں جن سے پروردگار عالم روز قیامت سوال کرے گا. میں ذمہ داری سرز کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلی ذمہ داری خود اس جگہ بیٹھ کے پڑھنے والی کی ذمہ داری. تم کو ہم نے اس جگہ تک پہنچایا تھا، اگر ہم نہ چاہتے تو تم زبان نہیں کھول سکتے ہو. وہ مالک جو قوت گویائی دینا جانتا ہے وہ چشم زدن میں لینا بھی جانتا ہے. ہم نے تمہیں اس جگہ تک پہنچایا کہ تم وہاں اس قابل تم کو ہم نے بنایا دوسروں کی نظروں میں. ذات میں اپنی تھے کہ نہیں بات الگ, دوسروں کی نظروں میں تمہیں اس قابل بنایا کہ تم وہاں جا کر کے بیٹھو. اب یہ تو میں کیسے کہوں میرے عزیزو, یعنی اگر واقعی کا تصور ہو جائے تو مجھ جیسے انسان کے ممبر پہ نہیں آنا چاہیے. میں سچ عرض کر رہا ہوں, مجھ جیسے انسان کے ممبر پہ نہیں آنا چاہیے. اگر تصور ہو جائے اس جگہ تم کو بٹھایا کل جہاں میرا رسول بیٹھتا تھا, اور اس کے بعد اتنے لوگوں کو تمہاری طرف جمع کیا, اور تم نے بیٹھ کر کے کیا دیا؟ سوچیں آپ. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میری مجلس میں اتنا بڑا مجمع آتا ہے, اپنے ہوائے نفس کو خوش کرنا مجمع کی زیادتی پر آسان ہے, لیکن ہر آنے والا خطیب کی ذمہ داری کو کتنا بڑھا رہا ہے یہ بہت مشکل ہے. فرض کریں میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میں اپنے لیے مثال دے رہا ہوں, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میرے سامنے 1000 کا مجمع ہے مثلا, جبکہ یہاں تو 5-6000 کا مجمع ہے روزانہ, لیکن 1000 کا مجمع ہو میرے سامنے, چونکہ حساب میں غلطی نہ ہو لہذا میں چھوٹی فگر بول لوں, 1000 کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں نے 1 گھنٹہ مجلس پڑھی 60 منٹس, پروردگار کے نزدیک 1000 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں. توجہ کیجیے گا, پروردگار کے نزدیک 1000 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں, چونکہ 1000 گھنٹے تم نے قوم کے لیے جواب میں کیا دیا ہے. خطیب میں طاقت پروردگار کے سامنے, عدالت الہی میں قیامت کے دن, کہ جہاں زبان نہیں بولے گی جہاں کردار بول رہا ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے, تم بہت ممبر پر بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے, آج بتاؤ تم نے قوم کے 1000 گھنٹے کو ایک مجلس میں صرف کیا تھا, جواب میں کیا دیا؟ اور ایسی نعمت تم کو ہم نے دی تھی جو دوبارہ نہیں آئی دنیا میں, ایک ہی بار آئی, یعنی یہ گھنٹہ جس میں آج آپ بیٹھے ہیں, یہ 7 محرم کو 9:40 اس وقت ہیں, یہ ٹائم, یہ ایک گھنٹہ زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا. ہمارا اپنے آپ کو مارنا پھر بھی نہیں آئے گا. اگلے سال جو یہ تاریخ آئے گی وہ 1435 کی ہوگی, یہ تاریخ دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے. کچھ بھی کر لے دنیا, اب آفتاب نہیں پلٹے گا کسی کے لیے. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. پروردگار کے نزدیک سوچیے, اگر یہ تصور پیدا ہو جائے اور انسان صاحب معرفت ہو, نیند آئے گی؟ خالی تصور آ جائے اور انسان کے اندر معرفت ہو, مجھ جیسا بے غیرت انسان کیا اس کو ان مسائل کو سوچ سکے گا, لیکن جو صاحبان فہم ہیں, تصور خالی ہو جائے عدل الہی کا, قیامت کا, ایک گھنٹے کا, ایک مجلس میں اتنی بڑی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری یہاں کی ہے, خطیب کی ہے, تم کیا پڑھ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جو تمہارا دل کہہ رہا تھا, یا وہ کہہ رہے تھے جو اہل بیت کہہ رہے تھے؟ میں نے اسے پہلے بھی کہا ہے, شاید آپ کو یاد ہو, کہ کسی کے دل, عجیب مشکل آئے کہ عوام سے اٹھ کر کے جملہ ممبر پہ آ گیا, میرا دل کہتا ہے. سرکار آپ کا جو دل کہتا ہے اس کو اپنے لیے رکھیے, یہاں وہ کہیے جو وہ کہتے ہیں, اس لیے کہ دین و شریعت و اسلام و عزاداری میں کسی کے دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کسی کے دل ول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی کے دل کی حیثیت ہے بھی تو وہ 15واں نہیں ہے, 14 ہی ہیں. دل کہتا ہے, آپ کا دل کیا کہے گا؟ اور آپ کے دل کی حیثیت کتنی ہے شریعت کے اندر؟ آپ کا جو دل کہتا ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کیجئے، یہاں وہ کہیے، یہی وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں سے وہ بیان ہونا چاہیے جو اہل بیت چاہتے ہیں، وہ نہیں بیان ہونا چاہیے جو آپ کا دل چاہتا ہے، اور آپ نہیں، اپنا دل اپنے پاس، جس کے دل کی دین و شریعت میں حیثیت ہے وہ 14 ہیں 15 نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل وہی کہتا ہے جو خالق دل کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی ذمہ داری یہاں پر آ کر کے، اور آپ سوچئے کہ کیا گزرتی ہے مجلس پڑھنے والے پر۔ پروردگار آپ کو خطیب بنا دے، پھر آپ کو محسوس ہو کہ ہاں کیا گزرتی ہے یہاں آنے کے بعد انسان کے لیے۔ بہرحال میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو اہل ہیں، ہم لوگ تو نا اہل، ہمیں کیا گزرے گی، لیکن بہرحال پہلی ذمہ داری خطیب کی ذمہ داری۔ تم نے کیا کہا تھا؟ تمہیں یاد ہے تم نے فلاں مجلس میں یہ بات کہی تھی جو حسین ابن علی کے اس قول کے مخالف تھی؟ جواب دو۔ آپ تو سن کے بھول گئے، میں پڑھ کے بھول گیا، اس کو یاد ہے۔ وہاں جو کیمرے جو چل رہے ہیں نا آٹومیٹک پروردگار کے، اس سے کچھ نہیں نکلنے والا، وہاں کچھ نہیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور تم بھلاؤ گے بھی کیسے، جھٹلاؤ گے کیسے، ہم تمہاری پڑھتی ہوئی مجلس تمہیں سنائیں گے؟ بھئی مجلس پڑھنا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے، جب عمل ہے تو خدا دکھائے گا۔ بڑی فکر تھی کہ آن لائن جا رہی ہے کہ نہیں، بڑی فکر تھی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے کہ نہیں، آؤ ہم تمہیں لائیو دکھاتے ہیں۔ یہ بات جو تم نے کہی ہے یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، جواب دو۔ اور اب مجمع دیکھیے گا، ہائے ہم تو اس پر بہت سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا یہاں؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزوں، میں یہ سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ کوئی شوخی نہیں ہے، لیکن میں کیسے جھوٹ بولوں؟ اپنے خلاف تو نہیں جھوٹ پڑھوں گا کم از کم۔ ایک ممبر پر آنے والا، کتنی ذمہ داری ہے اس کی، آپ سوچئے اس جہد سے۔ پہلی ذمہ داری، کچھ آپ کے لیے بھی تو کہوں، اپنے سے اپنے خلاف پڑھتے چلا جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لیکن میں گفتگو کو مزاح میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، یہ پہلی ذمہ داری کہ جو خطیب کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری جو میں، ذمہ داری پہلی شاید وہ ہو جسے دوسری کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس ترتیب تشریفی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، دوسری ذمہ داری کمیٹی اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ تم نے اس انسان کو ممبر پر کیوں بٹھایا؟ توجہ کیجئے کہ جو ہمارے مشن کے خلاف پڑ رہا ہے، تمہیں کس نے حق دیا تھا ایسے انسان کو بلا کر کے وہاں بٹھال کر کے قوم کے اتنے گھنٹے پر بات کرنے کا، تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ ایسے ہی نہیں ہے کہ جو جس کو جہاں چاہے لا کے بٹھائے، نہیں۔ تم جواب دو، ایک امام جماعت کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی شرطیں دیکھتے ہو؟ ایک امام جماعت جو نماز پڑھائے گا، اس کے لیے اتنی شرطیں دیکھتے ہو؟ ایسا ہو ویسا ہو، کہاں سے پڑھے ہیں، کیا ہیں، ساری چیزیں۔ اور بعض شرائط تو وہ ہیں جو دین اور اسلام نے نہیں لگائے، قوم لگاتی ہے۔ ایک جگہ کی شرط یہ تھی، سچا واقعہ ہے امام جماعت کے لیے، کہ سید ہو۔ یہ شرط کہاں سے آئی مجھے نہیں معلوم۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں جہاں گیا تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ صاحب معاف کیجئے گا، فلاں صاحب جو ہیں یہ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ تو کہ کیوں، چل نہیں پاتے، پیر میں ان کے لنگ ہے۔ میں نے کہا آپ کو امام جماعت چاہیے یا قربانی کا بکرا چاہیے؟ کان کٹا نہ ہو، سنگھ ٹوٹا نہ ہو، یعنی اس ایک امام جماعت کے لیے، کہ ظاہری اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، بواطن بہت سخت ہیں، میں انشاءاللہ باقی تقاریر میں عرض کروں گا نماز کے لیے، کہ ظاہری اعتبار سے اگر اس کی نماز غلط بھی ہو تو قضا کر لیجئے۔ توجہ کیجئے گا، ظاہر پر عرض کر رہا ہوں، باطن بہت سخت ہیں، کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ ہے میرے موضوع میں۔ اتنا ہے، لیکن اس کے لیے اتنے شرائط درکار ہیں۔ اور وہ انسان جو ممبر پر بیٹھ کر کے فکروں کو بدل رہا ہے، تم بعنوان انتظامیہ، انتظامیہ کمیٹی، تم نے کسی شرط کو مد نظر نہیں رکھا کہ یہ انسان متقی ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، عادل ہے کہ نہیں ہے، سچا ہے کہ نہیں ہے، بعمل ہے کہ نہیں ہے، کوئی ایمان کتنا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کہاں سے پڑھے، پڑھے کہ نہیں پڑھے، کچھ نہیں۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے اسے بولنا آ گیا کہ بڑی اچھی ملی، بڑا مجمع آئے گا ان کے آنے سے، بلا لیا۔ قیامت کے دن کمیٹی ذمہ دار ہے کہ تم نے قوم کے، کیونکہ تم امتن وسطن ہو، عوام کے درمیان اور خطیب کے درمیان تم ہو بیچ میں، اس لیے کہ تم بلا کر کے لائے ہو ان کو بھی اور ان کو بھی، توجہ کریں، ذمہ دار ہو پروردگار کے نزدیک۔ اگر ایک جگہ پر وہ غلط انسان کو بلا کر کے، غلط سے مراد جو فکر اہل بیت کے خلاف بول رہا ہو، کوئی ہو، کیونکہ دیکھیں کچھ جگہ ایسی جہاں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت تو قرآن، یہ پیغمبر نے دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں، نہ قرآن پر کوئی کمپرومائز ہے، نہ اہل بیت پر کوئی کمپرومائز ہے۔ انتظامیہ کمیٹی ذمہ داروں کو جواب دو، تم نے کیوں ایسے انسان کو بلایا اپنے یہاں جو اہل بیت کے مشن کے خلاف تبلیغ کر رہا ہے، جو اہل بیت کی گفتگو اور فکر اہل بیت کے خلاف تعلیم دے رہا ہے؟ یہ دوسری ذمہ داری، یعنی یہ بھی میری خلاف گئی الحمدللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کیونکہ اگر کمیٹیز ان چیزوں کو برتے تو مجھے ایسے انسان ممبر پہ کیا آئیں گے پھر؟ لیکن بہرحال یہ دوسری ذمہ داری۔ اور تیسری ذمہ داری آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، تیسری ذمہ داری خود آڈینس، خود عوام کی ذمہ داری ہے، تم ایسی جگہ بیٹھے کیوں؟ تم ایسی جگہ رکے کیوں کہ جہاں پر ہمارا دین پامال ہو رہا ہو، جہاں اہل بیت کی محنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، کیوں بیٹھے ایسے جگہ پر مجبور کے بیٹھنے کے لیے؟ پروردگار ہم کیا کریں، مت جاؤ ایسے مقام پر، کیوں تو اسی جگہ موجود تھے۔ اگر ایک جگہ پر کوئی سفر بھی کرتا ہے کہ تیری وہاں نہیں جائیں گے، بڑی گرمی، ایٹماسفیئر خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا خطرہ ویسا خطرہ، جان کا خطرہ ہے، عزت، اتنے خطرات دیکھ رہے تھے، لیکن ایسی جگہ جا کے بیٹھ گئے جہاں روح کو خطرہ، فکر کو خطرہ، انسانیت کو خطرہ، سارے خطرات موجود تھے۔ سوچیں آپ، اور میں حدیث اس سلسلے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، جناب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، من اصغى الى ناطق فقد عبده، جس نے کسی کہنے والے کی بات کو غور سے سنا اس نے اس شخص کی عبادت کی ہے۔ جملے امام کے ہیں، میرے نہیں۔ من اصغى الى ناطق، اصغى غور سے سننا، سمعا ہے آواز کا آنا، اصغى یعنی غور سے سننا، جس نے کسی کہنے والے کی بات کو غور سے سنا اس نے اس کہنے والے کی عبادت کی۔ فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر وہ بولنے والا اللہ کی جانب سے بول رہا تھا تو سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ امام کی فکر دیکھیں، امام کی، یہ امام کی فکر ہے، مرض دیکھ رہے ہیں امام میں کیا ہونے والا ہے، اس نے اس کی عبادت کی۔ اگر بولنے والا من جانب اللہ بول رہا تھا، خدا کی طرف سے بول رہا تھا، خدا کی طرف سے بولنے کے معنی کیا ہیں؟ خدا کی طرف سے بولنے کے معنی یہ ہیں، قرآن کے مطابق بولو، علی بن ابی طالب کے مطابق بولو، امام حسین کے مطابق بولو، ائمہ طاہرین کے مطابق بولو، پیغمبر کے مطابق بولو، جناب زہرا کے مطابق بولو۔ یہی ہے مظہر قول پروردگار، یہی ہے مظاہر کلام الہی، ان کے مطابق بولو۔ اگر انسان پروردگار کی جانب سے بول رہا تھا فقط عبد اللہ, تو سارے کے سارا مجمع, سارے کے سارے سننے والے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اور اگر وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنطِقُ عَن لِّسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ, اور اگر بولنے والا ابلیس کی زبان سے بول رہا تھا تو سننے والے ابلیس کی عبادت کر رہے تھے. دیکھ رہے ہیں, یہ تین ذمہ داریاں ہیں جو بیک وقت ایک مجلس میں کام کر رہی ہیں. خطیب اپنا ذمہ دار ہے کیا کہہ رہا ہے, انتظامیہ اپنی ذمہ دار ہے کیا ہو رہا ہے, سننے والے اپنے ذمہ دار ہیں کیا سن رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پاورفل جو شعبہ ہے وہ عوام کا ہے. اگر یہ طے کر لے کہ ہم وہی سنیں گے کہ جو دین اور اہل بیت کے مشن کے مطابق ہوگا, سارے خطبہ اہل بیت کے مشن پر بولنے لگیں گے, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. سوچیں اتنی بڑی اتنی سخت ذمہ داریاں ایک مجلس میں کام کر رہی ہیں. یہ ہے مجلس, یہ فرش عزائے حسین, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس حال کا بات سمجھنا, کوئی بھی مجلس ہو امام حسینی کہیں بھی ہو, اس کا احترام واجب ہے, اس کی بقا کی ذمہ داری واجب ہے انسان کے لیے. یعنی میں واجب شرعی کیا واجب اخلاقی گفتگو کر رہا ہوں, فتوا نہیں دے رہا آپ کے سامنے. واجب اخلاقی ضروری ہے اس کی حفاظت کرنا, کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہونے پائے. میں بعنوان خطیب, آپ بعنوان سامع, کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہونے پائے جو کسی بھی طرح خدا نخواستہ عزا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. چاہے وہ ہمارا ممبر سے بولنا ہو یا روڈ پر آپ گاڑی ڈرائیو کرنا ہو, فرق نہیں پڑتا. کتنی ذمہ داریاں آپ دیکھیں, ہمیں کیا معلوم. 4 بجے سے بےچارے آ کر کے بیٹھتے ہیں, تبرک پیک کر رہے ہیں, شاید پڑھنے میں اتنا سچ پڑھنے میں اتنا خلوص نہیں ہے جتنے خلوص سے پیک کر رہے بیٹھے ہوئے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو سامنے چھو رہی ہے, معمولی مسئلے ہے یہ. کون گھر سے نکال کے لائے گا 4 بجے سے, ابھی 10 بج رہا ہے, اتنی دیر تک بیٹھا ہوا انسان تبرک پیک کر رہا, کس خوشی میں میرے مولا کے چاہنے والے آئیں گے. کہاں ملے گی یہ جذباتی کیفیت, دنیا مجھے دکھائیے. ہاں میرے عزیزوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے سینٹر, ایسے مراکز جو ایسی چیزوں کو ہمارے سامنے لا رہے ہوں ان کی ہم حفاظت کریں. اگر آنے والے لوگ روز, توجہ کریں, اب میں کہتا میرے عادت نہیں ہے لیکن بات آئی ہے, اگر ایک درہم باہر کے ڈبے میں ڈال دے مثلا, یا دے دے کمیٹی کو یا کہیں پر بھی حسین ابن علی کے نام پر, 6,000-7,000 درہم ایوری ڈے ہے یہ. کس لیے؟ چونکہ کیوں دے رہے ہو؟ کہتے ہیں معلوم نہیں ہے, میرے مولا کا گھر بن رہا ہے. جو ہمارے پاس رہے گا وہ تو مٹ جائے گا, جو ان کے پاس چلا گیا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ مٹ جائے. پوری کائنات مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی, چونکہ حسین کسی کا اٹھا کے نہیں رکھتے. تو جو تجربہ کریں, کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب بڑی مشکل سے زداری کے لیے میں نے مجلس کے لیے پیسے جمع کیے, لیکن ادھر مجلس ہوئی ادھر مولا نے اس سے زیادہ دیا. ایسا ہے یہ مرحلہ. ہاں میرے عزیزو, اس کی بقا ہماری ذمہ داری ہو. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ دینے سے باقی رہے گی, نہیں نہیں, اس کے باقی رکھنے والا پروردگار ہے اس کا. ہم تو اپنے جذبات کو لا رہے ہیں سامنے, میرے مولا ہم وہاں نہیں تھے, یہاں تو ہیں. بس عزیزو, ابھی آپ کے سامنے جو عزا خانہ بن رہا ہے, جو امام بارگاہ تعمیر, اس پر نظریں اتنی سخت ہوتی ہیں. اور یہ عزا بقائے دین کی ذمہ دار ہے. یہ عزا ہمارے لیے کمال روحانی کا ذریعہ ہے, یہ عزا قرب پروردگار کا وسیلہ ہے. ان آنسوؤں کا رابطہ اعلی علیین سے ہے, اہل دل کہتے ہیں. خود آنسو استغفار ہے, کہتے خدا کو اس وقت پکارو جب دل نرم ہو, تو مالک رد نہیں کرتا جب دل ٹوٹا ہو. ہاں عزیز، یہ بہت مہم مسئلہ ہے، بہرحال میں اپنے موضوع کے اعتبار سے نے گفتگو نہیں کر سکتا، کل انشاءاللہ کہ فعل الخیرات یہ امام ہیں کہ جو نیکی کرنے کا، جنہیں پروردگار عالم نیکی کرنے کی وحی کی، کہ جو آخری لمحے تک انسانوں کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، جس کے یہاں شر کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا، اور جو بھی ان کے سائے میں آ جائے اس کی زندگی خیر ہے، زبان کے اعتبار سے خیر، نظر کے اعتبار سے خیر، فکر کے اعتبار سے خیر، قلم کے اعتبار سے خیر، جس اعتبار سے دیکھیں خیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس محرم میں، ایسے مجالس میں، محرم میں ہمیں نیت کرنی چاہیے باقاعدہ کہ ہمیں اس منزل پر پہنچنا ہے، تو پھر دیکھیے کیسے پہنچاتے ہیں وہ لوگ، کس طریقے سے، کیوں، کیسے جاتا ہے انسان، صرف ارادہ ہو، ارادہ ہو ان کے پاس جانے کا، اور پھر جو وہ کہیں اس پر عمل کرنے کا، جو نسخہ حسین ابن علی نے لکھ دیا، جتنی ہم اس پہ پابندی کریں گے اتنا ہماری کمال روحانی میں اضافہ ہوگا۔ مولا کائنات کے کتنے بیٹے ہیں آپ نے سنا ہے، بچپن سے 18 بیٹے یا زیادہ، پر مجھے تعداد سے کبھی بحث نہیں رہی، زیادہ ہے اولاد علی کی، اور ان تمام اولاد میں کتنے عباس ہیں؟ کہ ایک علی کے اولاد میں نہیں، اول کائنات سے آخر کائنات ہے، دوسرا عباس نہیں پیدا ہوا۔ یہ کیسے ہے؟ میں سوچا کبھی اس چیز کو، اگر علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ منزلت تھی، تو عبداللہ بھی جو عباس کے بھائی ہیں مولا کائنات کے بیٹے ہیں، عثمان بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں، جعفر بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں، محمد حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، یہ سارے مولا کائنات کے بیٹے ہیں، لیکن کوئی ہے اس منزل پہ جہاں جناب ابو الفضل العباس ہیں؟ اول کائنات سے آخر کائنات تک دوسرا عباس نہیں پیدا ہوا کائنات کے اندر۔ کیسے کہہ رہا ہوں؟ غلو اس کے نہیں ہے، یہ حدیث ہے، انا للعباسی عند اللہ تبارک و تعالی منزلتا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ اللہ کے نزدیک ابو الفضل العباس کی وہ منزلت ہے کہ قیامت کے دن سارے شہداء اس پر رش کریں گے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ کیوں ہے عباس اس مقام پر؟ اس لیے کہ جناب عباس بہت بہادر تھے، جی نہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا میں ابو الفضل العباس کے بہادری کے جوہر اس طرح دکھے نہیں جتنے بہادر عباس تھے، کہ کہیں دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ مقام عباس بہادری کا نتیجہ ہے۔ ایک عجیب رخ ہے، اس پر غور کیجئے گا، بہادری کا جوہر کربلا میں نہیں دکھا عباس کا، عباس نے کربلا میں جنگ کی ہے میں عرض کروں گا، لیکن جو شان عباس ہے ویسا عباس نہیں لڑ سکے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کیا تھا کہ سوچئے جناب آدم سے لے کر کے جناب پیغمبر تک کی ساری محنت، تو امام حسین کے بعد سے امام زمانہ تک کی ساری محنت، اس دو دریاؤں کے بیچ میں جو ایک میدان آتا ہے اس کا نام ہے کربلا، اور اس کربلا کی علمداری عباس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آپ سوچیں اس چیز کو، جناب عباس کربلا کے آخری شہید، ابو الفضل العباس کے گرنے کے بعد علم کسی نے اٹھایا نہیں کربلا میں، یعنی عباس کے علم کو حسین ابن علی نے بھی نہیں اٹھایا کربلا عباس کے بعد، بلکہ ابو الفضل العباس کے علم کو لا کے خیمے میں رکھا اور خیمے کے بانس کو گرا دیا، ختم ہو گیا سلسلہ۔ کیوں ہے یہ؟ اسی معرفت کی بنیاد پر، اسی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی بنیاد پر۔ ابو الفضل العباس امام حسین کی معرفت کی کس منزل پر ہے ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ تصور نہیں کر سکتے۔ جملے سنیے ابو الفضل العباس، میں نے ایک بار کا پڑھا تھا آپ کے سامنے دو تین جملے، لیکن اب ٹائم زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ 8 ذی الحج کو مکے میں ابو الفضل العباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج کو عمرے سے بدل کے سفر کر رہے ہیں مکے سے، تو خطبہ دیا خطیب کعبہ نے، اس کو لکھا کتاب عین العارفین ہندی کے حوالے سے مناقب و سادات الکرام میں یہ خطبہ لکھا گیا، اس میں جناب عباس کے جملے سنیں گے آپ، معرفت دیکھیے، دیکھیے جب کوئی آئیڈیل سامنے موجود ہو تو بات دوسری ہے، ابتدا کر رہا ہو جو انسان ایسے کلمات کی۔ صرف ابو الفضل العباس کے اندر علی کے بہادری کے جوہر نہیں آئے ہیں، علی کے کلام کے بھی جوہر ہیں۔ اگر یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے تو یہ خالق نہج البلاغہ کا بھی بیٹا ہے، یہ بھی ابو الفضل العباس کا روح ہے، لیکن ہمارے سامنے تشنا ہے، ہم نے بھی اس روح سے نہیں دیکھا ابو الفضل العباس کو۔ حافظ قرآن، فقیہ زمان، کعبے کی چھت پر الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، توجہ کریں کیا معرفت کا انداز ابو الفضل العباس نے اختیار کیا۔ میں صرف دو تین باتوں کو کہہ سکوں گا آپ کے سامنے، باقی وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو مشرف کر دیا ان کے باپ کے قدموں سے۔ دیکھ رہے ہیں فکر ابو الفضل العباس کی، کعبے میں دوسرا پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا، کعبے کا مولود ایک ہے علی ابن ابی طالب۔ دنیا سمجھ رہی ہے یہ علی کی فضیلت ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، ابو الفضل العباس نے الٹ دیا ڈائریکشن کو، نہیں یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ مولا کے قدم اس میں آئے۔ من کانا یا ما کانا بلم سے بیتن اصبح قبلہ، جو کل تک گھر تھا آج قبلہ بن گیا۔ اور اب معرفت کی بات عرض کر رہا ہوں، سوچئے ذرا سا میرے عزیزو، یہ باتیں بہت دکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن بہت بڑی بات ہے، یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت بڑی بات ہے، صرف ایک اشارہ ہے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشارہ کیا ابو الفضل العباس نے کعبے کی طرف، الحمدللہ الذی شرف ھذا، ہم تمام تعریف اس پالنے والے کی، اس پروردگار کی، اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں سے۔ سنا آپ نے، ان کے باپ کے قدموں سے، جو ان کا باپ ہے وہی ان کا بھی باپ ہے۔ کیا مولا ابو الفضل العباس سرکار وفا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا میرے باپ کے قدموں سے، لیکن نہیں، ان کے باپ کے قدموں سے، اور اشارہ کر رہے ہیں مولا کی طرف۔ کیوں آخر وہ جناب عباس کا بھی تو باپ علی ابن ابی طالب ہے، اور علی علی کا ایسا لائق بیٹا ہے کہ جو علی کی تمنا ہے، علی کی آرزو ہے، عباس علی کی محنت ہے، عباس علی کی کمائی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ان کے باپ کے قدموں سے، کم از کم نہ صحیح ہمارے باپ کے قدموں سے سارے شامل ہوتے، وہ بھی یہ بھی نہیں، نہیں بے قدوم ابھی نہ کہہ دیتے ہمارے، ہم سب کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے، نہیں بے قدوم ابھی ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ یہ معرفت عباس ہے، یہ معرفت عباس ہے، یہ عشق عباسی ہے کہ جہاں یہ موجود ہو وہاں یہ قابل ذکر نہیں۔ یعنی ابو الفضل العباس نے اپنے کو قابل ذکر نہیں سمجھا ان کے سامنے، الحمدللہ الذی، ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت لامام البررہ للامام البررہ، اے کافرو اے فاجرو، تم اس گھر کے دراستے کو روک رہے ہو ان نیکوکار کاروں کے امام کے لیے۔ من ہوا حق کو بھی من ہوا ادنا بے، کون ہے جو ان سے زیادہ اس کعبے کا مستحق ہے، یا کون ہے جو ان سے زیادہ کعبے سے نزدیک ہے؟ اور اب جملہ سنیے، الفاظ کا انتخاب دیکھیے، اس کے بعد شاید نہ کہہ سکوں، بیچ کی چیزیں چھوڑ دوں گا پورے خطبے کی۔ لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الی قبل ان یمشی لدی، اگر پروردگار کی حکمتیں نہ ہوتیں، لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر خدا کی جلی اور آشکار حکمتیں نہ ہوتیں، اگر پروردگار کا راز بلند راز نہ ہوتا، اب یہ کیا ہے، یہ عباس جانے۔ اگر پروردگار کا وہ سر عالی نہ ہوتا، اگر لوگوں کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، تو اس کے پہلے کہ مولا چل کے کعبے تک آئیں، کعبہ اڑ کے ان تک جاتا۔ لطار البیت الی، اڑ کے جاتا کعبہ، قبل یمشی لدی، کہ وہ چل کے اس تک آئیں۔ یستسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدی، لوگ ہیں جو کعبے، جو حجر الاسود کا بوسہ لیتے ہیں، اور حجر الاسود ہے جو ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب عباس کے کچھ جملے ہیں، اب میں وقت میں گنجائش نہیں عرض کروں آپ کے سامنے، بس روک رہا ہوں۔ اور اگر میرے مولا کی مرضی نہ ہوتی، جو پروردگار کی مرضی سے مشتق ہے، تو میں تم پر ایسے وارد ہوتا کہ جیسے چڑیوں پر کوئی باز وارد ہوتا ہے۔ دیکھو جا کر کے، غور سے دیکھو، کس کے گھر میں شراب ہے اور کس کے گھر میں حوض کوثر ہے۔ جو لے ابو الفضل عباس کیا کہ تم اسی مغلطے میں، اسی غلطی میں وارد ہوئے ہو جس میں قریش وارد ہوئے تھے۔ قریش نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور تم نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ میں چھوڑ دی باتیں درمیان کی۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا کہ وہ رسول کو قتل کریں۔ کیوں؟ چونکہ امیر المومنین زندہ تھے۔ ممکن نہیں ہوا، ما دام امیر المومنین حیا، جب تک مولا کائنات زندہ تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو رسول تک پہنچ سکے۔ کیف یمکن لکم ما دمتم حیا سلیلا، تمہارے لیے کیسے ممکن ہوگا اب عبداللہ الحسین قتل کرنا جب تک میں زندہ ہوں؟ بادرو تعالو تعالو اخبرکم بسبیلے، آؤ آؤ، میں تمہیں قتل حسین کا راستہ بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں قتل حسین کا راستہ بتاتا ہوں۔ بادرو قتلی وضربو انوخی، آؤ پہلے مجھے قتل کرو، پہلے میری گردن کاٹو، تب تم مولا تک پہنچ سکو گے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ معرفت عباس ہے، یہ عشق عباس ہے۔ مجمع میں ایک ایسا نہیں تھا جو عباس سے کچھ کلام کر سکتا، دو دو چار کر سکتا، سناٹا ہے مجمع پر، علی کا شعر بول رہا ہے، علی کا شعر بول رہا ہے۔ کسی کی جرات نہیں تھی جو عباس کو جواب دے دے۔ اب سمجھا آپ نے کہ مولا نے کیوں کہا تھا کہ اب وہ آنکھیں جاگیں گی؟ اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو کل تک سوتی تھیں، اور اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو کل تک جاگتی تھیں۔ عاشق حسین، مطیع حسین، عارف حسین، ابو الفضل العباس، کوئی ایک جملہ، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک جملہ آپ نہیں دکھا سکتے ابو الفضل العباس کا جو مولا کی مرضی کے مطابق نہ رہا ہو، یا کبھی حسین کے سامنے عباس نے کلام کیا ہو علیہ السلام، کبھی نہیں۔ جہاں مولا موجود ہے عباس خاموش، چاہے وہ کتنا بڑا مورچہ ہو، لیکن اگر مولا نے کہہ دیا تو کچھ نہیں۔ صرف عباس کی نظریں آقا کے چہرے پر ہوتی ہیں، ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہوتا ہے، لیکن یہ تلوار نکل نہیں سکتی بغیر مولا کے اشارے کے۔ عباس کے جذبات کبھی مرضی حسین پر فوقیت نہیں لے سکتے۔ دربار ولید میں ابو الفضل العباس گئے ہیں، لیکن انداز یہی ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے؟ حسین نے اشارہ کیا، عباس نہیں۔ نہر کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے، عباس کی شمشیر نکل آئی۔ کس کی مجال ہے جو خیموں کو ہٹا لے آؤ؟ لیکن جب مولا کی مرضی یہی ہے
تو صرف یہ نہیں کہ عباس نے کہا خیمے ہٹا لو، اپنے ہاتھوں سے خیموں کو کھول رہے ہیں. کتنا ناز ہوگا ابو الفضل العباس پر حسین کو. دسویں محرم کو پورا دن ابو الفضل العباس تلایا پھرتے رہے، فوجیں اتنی شریف نہیں ہیں جو کھڑی رہیں دور دیکھتی رہیں، نہیں لوگ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا چاہتے ہیں حسین ابن علی کے خیام کی طرف، اکیلے عباس پوری فوج کو روکے. ایک جانب سے ایک جا کر کے جنگ کر رہا ہے اور دوسری جانب سے عباس اکیلے پوری فوج کو روکے ہیں. جناب زہیر قریب آئے، کہ عباس ذرا گھوڑے سے اترو، تم کو تمہارے بابا کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں. جناب عباس نے گھوم کے زہیر کا چہرہ دیکھا، مقتل سے پڑھ رہا ہوں میں عزیزان محترم، گھوم کے زہیر کا چہرہ دیکھا کہ زہیر دیکھ نہیں رہا، فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، یہ کسی بات کے سننے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے بغیر سنے گزر بھی نہیں سکتا. اللہ رے مطیع امامت. جوانوں، اگر تمہیں عباس سے قریب ہونا ہے تو مطیع امام بننا ہے، اگر عباس کی دعا چاہیے تو امام کے مطیع بنو، اگر عباس سے کمالات چاہیے تو امام کے مطیع بنو. عباس کے اختیار میں کیا کیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہا زہیر یوں ہی بتاؤ، میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا. تو جناب زہیر کہتے ہیں عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ تاکہ ایک بہادر فرزند پیدا ہو کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے. عباس یہ وہی دن ہے، وہ اتنا سننا تھا، ایک انگڑائی لی عباس نے اور ٹھوکر ماری رکاب پر، ذرا کی کڑیاں ٹوٹ گئی، رکاب ٹوٹ گئی. اور کہتے ہیں اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو. ارائی تو کا مارا آئی تقت، تو ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. عزیزو وقت زیادہ ہو رہا ہے، معاف کیجئے گا چونکہ شب جمعہ بھی ہے، دو جملے. جناب زہیر کہتے ہیں یہ کہہ کر کے، اتنی دیر میں کچھ فوجیں قریب ہوئی تھی، عباس نے شمشیر لیے جھپٹے فوج کے اوپر، کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس کی آتشی شمشیر کسی نیزار پر چل رہی ہو، ایسے سر برس رہے تھے. اور اسی جنگ میں مارد سے عباس نے جنگ تن بتن کی، عرب کا مشہور نیزہ باز مارد. جناب عباس نے شمشیر کو نیام میں رکھا، کہا مارد میں آج تجھ کو تیرے ہی نیزے سے ماروں گا. اور اس نے نیزہ مارا، عباس نے نیزے کو پکڑا اور اس سے نیزہ چین کے اس کو اسی کے نیزے سے مارا. 80 یا 800 کی فگر تک مقتل نے لکھی ہے. قتل کر کے عباس واپس آئے گا، زہیر دیکھا ایسا نہیں ہے کہ عباس کی تلوار چلی نہیں. لیکن یہ ابھی وہ جنگ نہیں ہے کہ جو عباس جس کے لیے امنگ ہے عباس کے دل میں. اور اب سوچئے حسین ابن علی مصلحت شناس، حسین ابن علی معمار کربلا، حسین ابن علی جس کو سب پتا ہے. سارا لشکر چلا گیا، عباس نے جب گھوم کے دیکھا تو کوئی نہیں، کیونکہ جب تک کوئی ایک بھی ہے بھی عباس کی ذمہ داری ہے علم لشکر کا اٹھائے رہے، کیونکہ علمدار ہے کربلا ہے عباس. جب سب جا چکے تو جناب عباس امام حسین کے قریب آئے، کہا آقا اب غلام کو بھی اجازت دے. امام حسین نے حسرت بھری نظر سے عباس کو دیکھا. میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا سخت حسین ابن علی کے لیے کہیں موقع رہا ہو جتنا سخت عباس کے رخصت کے موقع پر. حسرت بھری نظروں سے حسین نے عباس کو دیکھا، کیوں؟ چونکہ اب خاتمہ ہو گیا، اب لشکر کا خاتمہ ہو، اب کوئی نہ رہ گیا. اور کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو بھیا. عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ عباس کا زرد ہے. گردن عباس کی جھکی یا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ مصلحت پروردگار مصلحت امامت سے اسی وقت بچوں نے کہا واد بلند کی علاتش، حسین ابن علی نے اسی سے استفادہ کیا، چونکہ حسین ابن علی جانتے ہیں اگر عباس جنگ کے قصد سے میدان میں گیا تو نقشہ کچھ اور ہوگا، اور ابو الفضل عباس کو حسین روکے تو کیسے روکے، کیا کہیں عباس سے؟ اس کے پہلے جب عباس نے تلوار نکالی تو روکنا آسان تھا، عباس ابھی کربلا نہیں آئی، آج ابو الفضل عباس سارے جا چکے، اب حسین ابن علی ہیں، ابو الفضل عباس ہیں، کیسے روکے عباس کو؟ اور وقت عصر قریب آ رہا ہے، حسین کو اپنا پورا پروگرام اسی میں مکمل کرنا ہے، اتنے ہی وقت میں حسین ابن علی کے سامنے مصلحت پروردگار کا مکمل آئینہ ہے، کیا کریں؟ اگر عباس میدان میں جنگ کے ارادے سے چلا گیا تو پھر نقشہ بدل جائے گا، کیا کرے حسین؟ یہ سیاست حسین، یہ مصلحت حسین، یہ مصلحت امامت ہے، عباس کی ساری شجاعت کو حسین ابن علی نے مشکیزے سے جوڑ دیا، کہ عباس جا رہے ہو تو جاؤ لیکن اس کے پہلے پانی کی سبیل کر دو بچوں کے لیے، مجھے لگتا ہے ابو الفضل عباس نے سمجھ لیا کہ کیا کس تمنا سے عباس حسین کے سامنے آئے تھے، اب میں جنگ کروں گا، اب میں بتاؤں گا قاسم کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے، اب میں بتاؤں گا انہوں محمد کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے، اب میں بتاؤں گا مسلم کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے، اب میں بتاؤں گا کس طریقے سے، لیکن عباس کی ساری تمناؤں کا خون، لیکن ایک جملہ ابو الفضل عباس نے نہیں کہا، نفقت یہ کہا نہیں، دل پہ بھی کوئی اثر نہیں، جب مراد پوری نہیں ہوئی تو خدا نے باب المراد بھلا دیا، عباس تم نے اپنی تمنا کو حسین پر قربان کر دیا، قیامت تک کے لیے تمنا ایک کائنات بن گئے، اللہ رے معرفت امامت، اللہ رے تسلیم ہونا امام کے سامنے، خیمے میں آئے، خیمے میں آئے، وہ خیمہ جہاں جو پانی کے لیے بنایا گیا تھا، عجب بات عجب چیز دیکھی عباس نے، مقتل نے لکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزے کو سینے سے لگائے زمین پر لیٹے، دل تڑپ گیا عباس کا، میرے ہوتے ہوئے یا سکینہ مشک لاؤ، چچا کیوں؟ کہ ہم پانی لینے جا رہے ہیں، مشک لے کے سکینہ چلی، زینب نے دور سے دیکھا سکینہ کہاں چلی، کہ چچا عباس نے مشکیزہ مانگا ہے، عزیز عباس کی مجلس میں ہوتی تو ختم کر دیتا، لیکن پڑھوں گا دو جملے سنو، چچا عباس نے مشکیزہ مانگا ہے، بس یہ سننا تھا کہ زینب کا دل بیٹھ، جس چیز کی اطلاع جناب زینب کو مولا کائنات نے دی تھی وہ وقت آ گیا، عباس کو خیمے میں بلاؤ، آئے کہ عباس میں ایک دن بابا کے آغوش میں بیٹھی تھی، اچانک بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے، میرے بازوؤں کو چوما، تو میں نے پوچھا بابا، چھوٹی تھی میں، میں نے پوچھا بابا اپنے بازو کیوں چومے، جو اکثر بچوں کا ہجوم آ جاتا ہے باپ ہے، تو میرے بابا نے کہا تھا زینب ایک دن آئے گا جب ان بازوؤں میں رسی بندھے گی، مولا ایک کائنات کا جملہ ہے عباس، مجھے یقین ہے، لیکن جب نظر تم پر پڑتی تھی میں سوچتی تھی رسی کون باندھے گا آخر، ارے جس کے 18 بھائی ہوں، جس کا تم جیسا بھائی موجود ہو، اس کے بازو میں کوئی رسن باندھ دے، لیکن عباس اب وہ وقت آ گیا، خیمے سے نکلے، چھوڑ رہا ہوں چیزوں کو، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا،
آؤ آؤ, لیکن اب کوئی ہائے پیاس نہ کہنا, اب کوئی الاتش نہ کہنا. کیوں؟ کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, مجھے اپنے چچا پہ بڑا اعتماد ہے, میرا چچا گیا ہے نا تو پانی آئے گا. سارے بچے سکینہ کے اطراف میں جمع ہو گئے, اب پانی آئے گا. جناب عباس نے علم کو لیا, مشکیزوں کو لیا, نہر کی جانب چلے. فوج نے آتے ہوئے دیکھا, چاہا کہ راستہ روکے, لیکن عباس کی شمشیر کے سامنے ایک بھی ٹک نہ سکا. روایت کہتی پہلے حملے میں نہر کا گھاٹ عباس نے لے لیا, پہلے حملے میں عباس نے سارے جتنے بھی تھے وہاں پر 4000 کے نزدیک سب کو بھگا دیا نہر کے کنارے سے. کسی روایت میں نہیں ہے ایک بھی زخم عباس کے لگا ہو, کہیں نہیں دیکھا کہ ایک بھی زخم عباس کے آیا ہو. کیوں؟ ایسا فنون جنگی کا ماہر ہے عباس. ارے جس کو علی نے سکھایا ہو, جس کو فنون جنگی مولا کائنات نے سکھائے ہو, کیسے ممکن تھا عباس تیروں کے درمیان گھستے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ گھاٹ خالی ہوا, بچوں نے دور سے پانی کو لہرے لیتے ہوئے دیکھا. فرات میں علقمہ میں گھوڑے کو اتارا, مشکیزے کو ڈالا, سوکھا مشکیزہ تھا, دیر لگی. عمر سعد نے آواز دی گھیرو عباس کو, اگر یہ پانی پہنچ گیا تو پھر جنگ جیتنا بہت مشکل ہے. چاروں طرف سے فوج امنڈ کے آئی. میدان میں 3 دن کی پیاس میں عباس کے لیے جنگ کرنا آسان تھا, لیکن ایسے موقع پر مشکیزے کو بچانا مشکل ہے. جہاں چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوں, عباس مشکیزے کو کیسے بچائے؟ لیکن ابو الفضل عباس نے بڑی کوشش کی عزیزوں. روایت نے لکھا کہ مشکیزے کو بھرا عباس نے, پانی لے کر کے پھینکا, پڑھ نہ سکوں گا. مشکیزے کو بھرا عباس نے, گھوڑے کی پشت پر مرکی مشکیزے کو رکھا. عباس نے اپنے آپ کو مشکیزے پر لٹا دیا, تیر آئے تو مجھے لگ جائے لیکن مشکیزہ بچ جائے. اور ایک ہاتھ سے عباس کے ہاتھ میں عالم ہے, ایک ہاتھ سے تیروں کو کاٹتے ہوئے عباس چل رہے ہیں, اپنے راستے کو خود بڑھا دیا. ادھر سے آ رہے ہیں جہاں کھجور کے درخت ہیں, کہ کھجور کے درخت میں تیروں سے بچنا کچھ آسان ہوگا. جو لوگ کربلا گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ابو الفضل عباس نے راستے کو بدلا ہے. جب عباس آ رہے تھے تو ساری توجہ جنگ کی طرف ہے, ایک بھی زخم نہیں آیا ابو الفضل عباس کے. لیکن جب واپس جا رہے ہیں اب توجہ جنگ کی طرف نہیں ہے, اب توجہ مشکیزے کی طرف, ساری توجہ ابو الفضل عباس کی مشکیزے پر ہے. اور اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, کھجور کے درخت پر چھپ کے کسی نے وار کیا, عباس کا دہنا ہاتھ قلم. بائیں ہاتھ مشکیزے عالم کو سنبھالا عباس نے اور آگے بڑھے. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا, اگر وہ مقام صحیح ہو تو کافی دور ابو الفضل عباس ایک ہاتھ سے گئے ہیں. ایک شقی نے وار کیا, دوسرا ہاتھ کٹا. میں نے مقتل میں جملے کو دیکھا ہے جو عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو. دوسرے ہاتھ کے قلم ہونے کے بعد عباس نے علم کو گرنے نہیں دیا, گھٹنوں سے علم کو سنبھال لیا. روایت کے فکر گھٹنے سے عباس نے علم کو سنبھال لیا کہ اگر علم گر گیا تو بچوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے. دانتوں سے مشکیزے کے تسمے کو پکڑے ہوئے, اپنے آپ کو مشکیزے پر لٹائے ہوئے ابو الفضل عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. چاروں جانب سے حملہ ہو رہا ہے, اتنے تیر عباس کے بدن پر لگے ہیں. گھوڑے کی رکاب پر بلند ہوتے ہیں اور خیموں کو دیکھتے ہیں, کٹے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, الہی اوصلنی علیہم, اے میرے مالک مجھے وہاں تک پہنچا دے, مولا کے بچے پیاسے ہیں. ہاں جوانو, یہ ابو الفضل عباس کا ماتم ہے. جلدی جلدی دو جملے سنیں, عباس کا ماتم ہے. ابھی عباس اسی عالم میں آگے بڑھ رہے, ایک تیر آ کر کے عباس کے لگا, آنکھ میں تیر لگا, چاہا کہ جھک کے گھٹنوں میں دبا کے تیر کھینچ دیں. ابھی سر جھکایا تھا کہ سر پر گرز لگا.
اب گھوڑے پر سنبھلا نہیں جا رہا، لیکن ابھی عباس گرے نہیں، چونکہ مشکیزہ باقی ہے، ہرملہ نے نشانہ لیا، مشکیزے پر تیر لگا، اب گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، ادھر عباس گرے ادھر علم گرا۔ بچوں نے دیکھا کہ علم نظر نہیں آ رہا، دامن پھیلا دیے، اے میرے مالک میرے چچا کی خیر۔ ہاں یہی حق ہے ابو الفضل العباس کے ماتم کا۔ گرتے گرتے ایک آواز دی، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا میرا سلام آخر۔ حسین ابن علی نے جیسے یہ آواز سنی، کیسے حسین نے اس آواز کا تحمل کیا نہ پوچھو، علال کا سر ازاری۔ چلے حسین، چلے حسین، ایک جگہ پر رکے، اٹھایا کچھ، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ آپ کو معلوم ہے حسین نے کیا کیا؟ حسین نے اپنے سینے کے درد کو عباس کے ہاتھوں سے سنبھالا۔ آئے اس منزل پر، آئے جس منزل کوئی بھائی نہ دیکھے۔ کیا دیکھا؟ عباس خاں کو خون میں رڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ آخری منزل ہے عباس کی، امام حسین سرہانے بیٹھے، عباس کا سر اپنے زانو پر لیا، روایت کہتی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا میرا سر تو آپ کے زانو پر آ گیا۔ غربت پر رو رہا ہوں، اے عباس نہ رو، جنت سے ماں آئے گی، حسین کو سنبھال لے۔ مقتل نے لکھا، امام حسین نے عباس کے کمر کے نیچے ہاتھ لگائے، مقتل کے جملے ہیں، ابو الفضل عباس کمر کے نیچے ہاتھ لگائے، اٹھانا چاہا، کاکا کیا ارادہ ہے؟ کہا عباس چلو تمہیں خیمے میں لے چلے، عباس عباس تمہیں خیمے میں لے چلے۔ کہا نہیں مولا، اے مولا میری گزارش ہے، میری خواہش ہے۔ کہا کیا عباس؟ کہا مولا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے، مجھے شرم آ رہی ہے بچوں سے، مولا مجھے بچوں سے شرم آ رہی ہے۔ حسین نے عباس کے جذبات کو سمجھا، جملہ سنیے، کہتے جزیت خیرن یا عباس، اے عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے، لکن نصر تنی حینا میتا، ارے جب تک زندہ رہے تب بھی میری مدد کرتے رہے، اب بھی مدد کر رہے ہو۔ ارے عباس نہیں چاہتے تھے مولا کو لاش اٹھانے کی زحمت ہو۔ آخری جملہ، جتنا چاہے نہ رو لینا، آخری جملہ۔ عباس نے ایک ہچکی لی، روح پرواز کر گئی۔ حسین ابن علی عباس کو میدان میں چھوڑ کے کیسے آئے؟ سوچو حسین پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن یہ مصلحت امامت ہے، امام جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ اپنے بھائی کو حسین نے وہیں چھوڑ دیا، علم کو اٹھایا، خیمے کی جانب چلے۔ دو کام ہوئے ہیں اس کے بعد، جملہ سن لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ دو چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد، علم لے کر کے حسین چلے، بچوں نے آتے ہوئے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، بچوں کی آنکھ پھر بند گئی، بچوں کی آنکھ پھر بند گئی کہ علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے یعنی پانی آ رہا ہے، علم آ رہا ہے یعنی پانی آ رہا ہے۔ اب جو حسین ترائی سے بلند ہوئے، سکینہ نے غور سے دیکھا کہ چچا نہیں ہے، سنیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تین دن سے پیاسے ہیں، لیکن اللہ رے غیرت، کسی ایک بچے نے یہ نہیں پوچھا کہ پانی کہاں ہے، کسی ایک کے لبوں پر جملہ نہیں آیا کہ پانی کہاں ہے۔ بچے پوچھے مولا عباس کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے، امام حسین۔ تمنا نہ کر۔ آخری جملہ جب میں نے کہا دو چیزیں ہوئی ہیں، آخری جملہ حسین خیمے کی طرف آئے، خیموں میں کیا ہوا، ایک کوہرام مچا کہ زینب، بیبیاں، واباسا، والیاں، خیموں میں ماتم ہو رہا ہے۔ آخری جملہ ہے، خیموں میں ماتم ہوا، میدان